हम थोड़ा सा इसी चीज को, और जैसा मैंने कहा था कि वो जो बुक है मारिफत नफ्स वाली, मैं ये चाह रहा था कि उसको जरा हम एक अच्छे तरीके से थॉरली स्टडी कर जाएं इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें कई टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो काफी समझने वाले और गौर वाले हैं, यानी कि उसमें मेनली जो एक टॉपिक है फितरत का, फिर खुद नफ्स का तस्करा कुरान में कैसे आया है, रूह का तस्करा कैसे आया है, आदम के हवाले से जो है नफ्स और इन तमाम चीज़ों की क्या वो है। तो अभी हम अगले जो तकरीबन रमज़ान तक जो अगले 3-4 वो हैं, तो उसमें मैं ये चाह रहा था कि हम उसको रिव्यू कर लें। एक चीज़ लिखी हुई आपके हाथ में है, जो जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं, वरना बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह, तो उसको देख लें। और उससे पहले जो एक बात है कि एक शायद आज और नेक्स्ट टाइम, कि अब मुझे ये बात काफ़ी ज़्यादा मतलब शिद्दत से महसूस हो रही है कि हम अपने आप को रिव्यू करें ज़रा अच्छे तरीके से, कि हमने कहाँ तक पहुँचे हैं, हमने कितना सीखा है, और वही जो असल बात है कि हमारी क्वालिटी कितनी बेहतर हुई है, कि हमारा मेयार किस कदर ऊपर गया है, और एक मुसलमान और एक मोमिन की हैसियत से हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो उसके लिए इंशाल्लाह डिस्कशन के हवाले से जो मैंने अप्रोच जहन में रखी, वो इस तरीके से कि जैसे कहते हैं ना, उसे ह्यूरिस्टिक अप्रोच कहते हैं ना शायद, कि यू स्टार्ट फ्रॉम एंड टू बिगिनिंग, यू स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ट्रेवल बैक टू बिगिनिंग। तो यानी हम शुरू कहाँ से करना चाह रहे हैं कि अल्टीमेट पर्पस से, कि खुद अपनी खलकत का, अपनी वजूद का, अपनी बिगिनिंग का जो हमारा अल्टीमेट पर्पस है, और वहाँ से उसको एक्सपेंड करना शुरू करें। देखें, जब आप एंड तक पहुँचते हैं, यानी कि ये जो सफ़र है, ये जब अपने इख्तिताम तक पहुँचता है, तो ये चीज़ें कंसमेट और कंसोलिडेट होती जाती हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? यानी कि जब आप सफ़र शुरू करते हैं तो प्लूरलिज्म कसरत बहुत होती है, लेकिन जितना 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 आप अपने एंड से नज़दीक होते जाते हैं, तो वहाँ पर तमाम चीज़ें क्या होती हैं, मिलती जाती हैं, जमा होती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं। यानी जैसे जो अस्मा इलाहिया की जो बहस है कि इसमें अल्लाह को क्या कहते हैं, कि इसमें अल्लाह जो है ये इसमें जमा है। इसमें जमा का क्या मतलब है कि तमाम अस्मा इसमें अल्लाह में मौजूद है। अब इसमें अल्लाह को आप तशरीह देंगे तो उसके अंदर जो तीन, जैसे उलमा कहते हैं कि अलीम, कदीर और हई, जो तीन बुनियादी अस्मा हैं कि जहाँ से बाकी सब, तो ये पूरा पिरामिड बनता है। तो यानी मैं जिस जगह से शुरू कर रहा हूँ वो क्या है, वो कंसोलिडेटेड एंड है, ठीक है। और उसके बाद जब हम टूवर्ड्स द बिगिनिंग ट्रेवल करेंगे तो हमारा पिक्चर जो है ना वो ब्रॉडर होती चली जाएगी, तब हमें उसकी फसलें और शाखें और ब्रांचेज और सेक्शंस और ग्रुप्स पर ये सब नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस अप्रोच से अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, और ये यहाँ से उस एंड से हम कहाँ तक पहुँचेंगे, लौट के अपने आप तक पहुँचेंगे, और खुद इस बात को रिव्यू करेंगे कि वो जो एंड है और बीच के जितने दरमियानी स्टेप्स हैं, तो उन तमाम तनाजुर में हम कहाँ पर हैं, कौन सी स्टेज पर हैं, हमने अभी तक क्या अचीव किया है, हमें क्या क्या करना है, हम किस राह पर हैं। बात समझ में आ रही? तो इस अप्रोच से इंशाल्लाह मैं चाहूँ कि ये बात की जाए। तो उसमें वही है, अल्टीमेट पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, और कुरान के ना इन द आइज ऑफ आवर क्रिएटर, के खुदा की नज़र में, हमारे पैदा करने वाले की नज़र में अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, यानी उसने हमें किस हदफ के लिए बनाया है, ठीक है, यानी उसने हमें किस हदफ के लिए बनाया है, ये हमारा सवाल नंबर एक है, कि खुदा की नज़र में मेरी खिलकत का मकसद क्या है, मेरी नज़र में नहीं, किसी आलिम की नज़र में नहीं, किसी आरिफ की नज़र में नहीं, बल्कि किसकी नज़र में, पैदा करने वाले की नज़र में। और जाहिर है कि अगर कोई अगर आप खालिक के नज़रिए को जानना चाहेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली क्या है, या उसका नुमाइंदा है, आप उससे जाके पूछ लें, या अब हमारे हाथ में उसकी किताब है। अगर उसके नुमाइंदे तक बराह रास्त रसाई नहीं है तो फिर किताब की तरफ रुजू कीजिए। और किताब को समझने के लिए जो उलमा हैं, जो दिक्कत कर रहे हैं, जो उसमें मेहनत कर रहे हैं, उनकी तरफ रुजू कीजिए। ठीक है, तो अच्छा ये एक अप्रोच जो है ना, ये हमारी तकरीबन हम लोग इससे बहुत बहुत दूर हैं इस चीज़ से। मैंने आप लोगों को पहले शायद कभी बताया हो कि एक ज़माने में बहुत छपता था, ख़ास तौर से जब ईरान इराक वॉर होती हो रही थी, तो जो रसायल उस वक्त निकलते थे, उर्दू में भी आता था वहदत इस्लामी, तो उसमें बहुत सारे जो शहादा होते थे कि जो शहीद हो जाते थे, जवान लड़के, यंग यंग लड़के और जवान, तो उनके खतूत और उनके अहवाल और वो सब चीज़ें जो वो अपने घरों को भेजा करते थे और वो बातें, ये वो छपती थी हर उसमें। और उसमें बात इतनी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं कि यानी आदमी जो है ना उसको दंग रह जाए कि वाकई कि किस किस तरीके से यानी कि इतनी यंग एज में भी। तो एक ऐसे ही जवान, वो ऐसे छुपा के ना किताब पढ़ रहा है वहाँ महाज पे, उलमा भी साथ होते थे आमतौर से, यानी हर उस पे दस्ते के साथ कुछ उलमा भी साथ होते। अब जो आलिम थे उन्होंने उसको जाके, वो समझे कोई नॉवल वावल पढ़ रहा है उस तरीके से ना, जैसे बच्चे लड़के नहीं होते छुपा के पढ़ रहे होते हैं किताब, उन्होंने जाके उसको देखा कि भाई क्या पढ़ रहे हो करके, तो देखा कुरान का मुताले, बड़े इनहमाक से कुरान का मुताले कर रहा है। अच्छा ये चीज़ भी जो है ना, ये हमारे यहाँ पर हम लोगों में बिल्कुल एब्सेंट है। हम कुरान इतने अदब एहतराम ये वो लेके इस तरीके से पढ़ते हैं, इतने अदब और एहतराम के बाद कि एक लफ्ज़ समझ में नहीं आता। यानी कि वो जितनी भी हमारी कुरान के साथ इंटरेक्शन है वो खाली अदब एहतराम तक ही रह जाता है। इससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये होता कि हम जिस तरीके से एक किताब पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं ना, हम कुरान को भी उसी तरीके से मुताले करते हैं, ना कि हम फ़कत उसको लेके इतना हाँ चूम के वो करके आंखों को बोसा देके और बस किरात और तिलावत और तजवीद पे सारा जोर सर्फ करके वो कुछ ना समझ के उठ जाते हैं। तो अब वो जिस तरीके से पढ़ रहा है, उन्हें शक हुआ कि ये जैसे इतने नहमाक से ना लड़के कहानियां वानियां पढ़ते हैं, तो ये कुरान पढ़ रहा है, ये क्या कर रहे हो? कहला मैं असल में अभी ये समझना चाह रहा हूं कि खुदा ने मुझसे क्या कहा है। आप इस चीज पे गौर करें, ये मामूली जुमला नहीं है। यानी वो बाकायदा बैठ के कुरान को एक ऐसी किताब के तौर पर स्टडी करने की कोशिश कर रहा है कि जिसमें खुदा ने हमसे कुछ कहना चाहे। ये दिस इज नॉट अ बुक फॉर सवाब, दिस इज नॉट अ बुक फॉर उसके लिए कि जिसकी आप खास तौर से बस किरात तिलावत तजवीद और उन सब पे जोर सर्फ करते रहें। तो ये वाला लिंक जो है ना हमारे पास, ये बहुत ज्यादा मिसिंग है हमारे अंदर से। और बस यही है कि काश के हमारी तरबियत इस किस्म की हो गई होती, या इन राहों पर हमें लगा दिया होता हमारे तरबियत करने वालों ने, तो शायद आज हम बहुत आगे होते। तो कुरान की तरफ हम रुजू किस वजह से करना चाहिए? इस बात को समझने के लिए कि खुदा ने हमसे क्या कहना चाहे। अगर खुदा ने हमारे लिए कोई पैगाम भेजा है, खुदा ने हमसे कम्युनिकेट किया है, क्या बात कहनी चाहिए हमसे? ठीक है। और इसमें देखिए एक चीज और भी, टाइम अभी मुख्तसर है, मैं इसकी बाद में तफसीर इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कस करते हैं। मैं एक चीज आपको और भी मुतवज्जे कराऊं, ये भी नुक्ता कुरानी है, अगर चूंकि थोड़ा सा खतरनाक है पहलू, ये डेंजरस है, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब बिगिनर्स लेवल से आगे आ चुके हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। कि अब आप उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करते कि जहाँ पर जिस तरीके से होता है ना कि बच्चों को हर बात बताने से पहले डर लग रहा होता है कि कहीं ये गड़बड़ ना कर दें, वो गड़बड़ ना कर दें। और मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आपको कहीं बात नहीं समझ में आ रही तो आप पूछें, और अच्छे तरीके से डिस्कशन करने पर तो कोई पाबंदी है नहीं। कुरान करीम ने हज़रत मूसा और हज़रत खजर, खजर नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो उस इंसान की ایسے الفاظ میں تعریف کی ہے کہ جو بڑے بڑے مطلب شاید رسول خدا کی ایسی تعریف کی ہے جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا, اور جب وہ حضرت موسیٰ کو ملے ہیں تو ان کو کہا کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا, موسیٰ نے وہاں پر پایا ہمارے بندوں میں سے ایک عبد کو, آتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا رَحْمَتًا, وہ بندہ کون تھا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اور اپنی بارگاہ سے اس کو علم عطا کیا تھا. آپ اس معیار کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ جو بھی بندہ تھا, خضر تھا یا کوئی بھی تھا, لیکن اس انسان کا مقام کیا تھا. اس ان الفاظ کے ساتھ بڑے بڑے پیغمبروں کی تعریف نہیں ہوئی ہے قرآن میں, ٹھیک ہے نا, کہ تقریباً یہ میچ کرتا ہے کہ جس طریقے سے رسول خدا کی صفات بیان کی گئی ہیں, کیونکہ خود رسول خدا کو جب اللہ معراج پہ لے کے گیا تو عبد کی حیثیت سے ان کا ذکر کیا. قرآن کے جب عطا کرنے کا ذکر ہے تو من لدن کا ذکر آیا ہے, من لدن حکیم علیم, یعنی اس قدر بلند معیار پہ وہ انسان. اچھا, اب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس انسان نے, یعنی کہ جو بھی وہ تھے خضر تھے, حضرت موسیٰ سے ان کا ایک معاہدہ ہوا کہ آپ جو ہیں, انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے, انہوں نے کہا میں آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آیا ہوں, آپ اجازت دیں اپنے معیت میں اپنے ساتھ ہم سفر بننے کی. انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا, آپ استطاعت ہی نہیں رکھتے میری معیت میں صبر کرنے کی, کیونکہ جو کچھ آپ کے علم سے باہر ہے اس پر آپ صبر کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہیں, بہرحال چلے. انہوں نے کہا کہ اب شرط کیا لگائی کہ آپ مجھ سے پوچھئے گا نہیں کچھ بھی جب تک میں خود ظاہر نہ کروں, اس کی علت وجہ ظاہر نہ کروں آپ کے سامنے. لیکن ہوا کیا, تین واقعات پیش آئے اور ہر دفعہ حضرت موسیٰ بول پڑے آپ نے یہ غلط کام کر دیا, آپ نے یہ غلط کام کر دیا, آپ نے یہ ایسا کیوں کر دیا, اور تیسرے موقع کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ جائیے, خدا حافظ. اب مجھے واقعات نہیں سنانے, میں آپ کو جس ایک چیز کی طرف, بہت عجیب و غریب چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیوں کیا وعدہ کرنے کے بعد؟ ایک پیغمبر اولو العزم ہے, یہ میرا وعدہ تو ہے نہیں کہ دو منٹ میں توڑ کے سوری کر لیتے ہیں. یہ نبی اولو العزم کا وعدہ ہے کہ میں نہیں بولوں گا آپ کے اس میں, پھر کیوں ہر بار بول رہے تھے وہ؟
ان کی شریعت کے حساب سے ان کو بڑا گناہ لگ رہا
ہے. ان کی کیا, ہر شریعت کے حساب سے, ہر شریعت کے حساب سے ان کی شریعت تو ظاہر الگ تو نہیں ہے, شریعت کے اصول قوانین تو الگ نہیں. یعنی اور شریعت میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو خلاف شرع کام کرتے دیکھیں تو آپ بولنا ضروری ہے, آپ کو روکنا ضروری ہے, امر بالمعروف نہی عن منکر ضروری ہے, وہاں یہ وعدہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بظاہر گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کریں گے. یعنی ایک آدمی کوئی مسٹیریس کام کر رہا ہو تو کہیں بھی کہ چلو صبر کر لوں گا, نہیں پوچھتا. مسٹیریس نہیں, سیدھا سیدھا خلاف شرع کہ لڑکے کو قتل کر دیا, کسی اور کی پراپرٹی کو ڈسٹروائے کر دیا, ہے نا, بالکل سیدھا سیدھا خلاف شرع. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کی بات ہے, جو مین پوائنٹ ہے, یہ کس قسم کی بات ہے کہ جس انسان کو خدا اتنے عالی الفاظ کے ساتھ ذکر کرے. یعنی اگر کسی کو خدا اپنا بندہ کہتا ہے تو وہ معمولی انسان ہے, جسے خدا اپنا بندہ کہے, جسے خدا کہے کہ اسے میری بارگاہ سے رحمت ملی ہے, جسے خدا کہے کہ اسے علم لدنی ملا ہے, اب وہ سارے کام خلاف شرع کرے. کبھی اس بات پہ غور کیا آپ نے؟ ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ یہ کس قسم کے پیراڈاکس ہے؟ एक इंसान के लिए इतने आली कलेमात तो उसकी तारीफ के लिए बयान हो और वो काम वो करे तो सारे के सारे खिलाफ शरीयत है। क्या मतलब है इस बात का? वो तो है, लेकिन
एक दफा चोजन वन जो होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें फिर ये चीजें नहीं होती कि जाहिरी क्या एक्शन हो रहा है, उसकी जो बातें है शक्ल वो हर इंसान नहीं पहचान सकता। इवन इस केस में तो
देखिए कि अगर मैं एक जुमला कहूँ कि जो शरीयत का जाहिर है वो हकीकत का सिर्फ एक पहलू है, वो हकीकत का सिर्फ एक पहलू है, वरना हकीकत के बालातर दर्जात उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं कि जो जाहिर शरीयत पर चलने वाले को बर्दाश्त ही नहीं हो सकते। उस पहलू पर गौर किया आपने कभी? तो चे जाए कि वो लोग जो तौजीउल मसाइल को दीन बनाते हैं, तौजीउल मसाइल तो शरीयत भी नहीं है, तौजीउल मसाइल तो शरीयत का भी एक बहुत छोटा सा सबसेट है। मसलन तौजीउल मसाइल में अखलाक नहीं है, तौजीउल मसाइल में इस बात पर कोई बहस नहीं है कि आप अगर नमाज, इन्हें नमाज पर फकत इस चीज की बहस है कि आप ऐसे वजू कर लेंगे वैसे वजू कर लेंगे, लेकिन जैसे कुरान जिस चीज़ पर तवज्जो दे रहा है कि ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमु मा तकुलून, सलात के करीब मत जाओ कि अगर तुम नशे की हालत में हो, यहाँ तक के तुम उसका इल्म रखने लगो कि जो बोल रहे हो। इसका मतलब है कि नमाज की हालत में अगर एक इंसान जो कह रहा है उसका आलिम नहीं है तो ही इज इक्वल टू अ पर्सन ऑफरिंग नमाज इन टॉक्सिकेटेड। इस बात पर तौज़ीउल मसाइल में बहस होती है। तो शरीयत भी नहीं है पूरी, बहुत छोटा सा हिस्सा है, सबसेट है शरीयत का वहां पे। तो यानी मैं आपको जो बात एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि जो दीन है, दीन का स्कोप बहुत वसी है, और इसीलिए इमाम खुमैनी ने खास तौर से जो अपने फर्जंद को खत लिखा था और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने इस जुमले को बहुत सादा शिद्दत से कहा है कि मकामात अहले मारिफत और औलिया इलाही अगर तुम्हारी समझ से बिल्कुल ऊपर से चले जाएं, खबरदार इनकार नहीं करना, वरना तुम पर ऊपर वाले दरवाजे सब बंद हो जाएंगे। बात आप लोगों को समझ में आ रही? तो जो दीन है ना, वो दीन की असल, दीन की हकीकत, दीन की गहराई, दीन का स्कोप हमारे इस छोटे से विजन से बहुत बड़ा है। यानी मैं, आप बताएं कि ये बात बिल्कुल वैलिड है या नहीं है कि एक इंसान जिसको खुदा, जिसके पास खुदा ने नबी उलुल आजम को भेजा और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो इनकी तलाश में चलता ही रहूंगा, उससे पहले के जुमले पढ़ें, मैं इनके ढूंढने के लिए मैं चलता ही रहूंगा चाहे मुद्दतों गुजर जाए। यानी इतना कीमती था उस शख्स का मिलना हजरत मूसा को, और उस शख्स ने कितने जो काम किए वो सारे ये काम किए। तो इससे आपको, और बाद में ठीक है एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी, उन्होंने बात समझाई, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि मकामात कितने कितने हैं, कितने दर्जात हैं। कि जो हदीस और रिवायत में कि अगर अबू जर को पता चल जाए कि सलमान के कल्ब में क्या है तो वो उसको कत्ल कर दें, اتنے مقامات ہیں، اتنے درجات ہیں، اتنے مراحل ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ایک اوور آل کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو وہ کرتے ہیں پورا، تاکہ ہمیں جو ہے نا کہ ہم اس بات کی کوشش کریں، اس بات کی دقت کریں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جتنا آگے جا کے سمجھ پائیں، اپنی معرفت کو جتنا بلند کر سکیں بلند کریں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جتنا مجھے سمجھ میں آ گیا ہے بس سارا کا سارا دین اسی پر ہی بس ہے، یہیں پر ہی ساری گاڑی رک جاتی ہے. یہ جو چیز ہے جیسے وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یعنی سب سے بدترین جو ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ دین کو لا کے خالی فقہ پہ روک دیں یا اس پہ روک دیں یا مسائل حلال و حرام پہ روک دیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معارف الہیہ ہیں، اولیاء خدا اور عرفا نے جتنے کام کیے ہیں ان سب کے سب پر آپ جھاڑو پھیر دیں، کہیں کہ وہ تو کچھ نہیں، قصہ ختم. یعنی اگر آپ لوگ فارسی پڑھ لیں تو میں آپ لوگوں کو آیت اللہ بہجت کی پوری پوری کلپس ہیں نا بہت ہی زبردست ہیں، جس میں سے آج میں نے ایک جملہ لکھ کے بھی بھیجا تھا ان کی تقاریر کی، اس میں بالکل انہوں نے کلیئرلی کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ زندگی کے تمام مسائل کا حل اصلاح نفس بر بنائے بندگی پر ہے. انسان اس دنیا میں کچھ نہیں دیکھتا ہے مگر اپنے نفس کی حالت کو. آپ ایکسٹرنل ورلڈ میں کسی اور کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، عالم کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان سارے بزرگان نے یہ ساری بیکار باتیں کی ہیں، فضول باتیں ہیں؟ نہیں، اصل تو یہی ہے کہ بس اسی پہ لگے رہو. ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا سا اس چیز کی طرف کہ جیسے میں نے کہا کہ اب میرا بہت زیادہ دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ایک جتنی بھی ہماری ایفرٹ ہے اس کو ایک اپنا فیڈ بیک لیتے ہوئے کنسولیڈیٹ کریں. یعنی ہمارے قدم اگر کہیں کہیں کمزور ہیں، کہیں کسی جگہ پر ہم ویک ہیں، پریشانی فیل کر رہے ہیں، تو ان جگہوں کو مضبوط کریں اور پھر ایک اپنی بنیاد محکم کر کے کہ تاکہ آپ انشاءاللہ کبھی اس میں شک و شبے کا شکار نہ ہوں، کبھی کوئی چیز آپ کو ڈاؤٹ میں نہ ڈال سکے، ان رفتہ رفتہ کر کے انشاءاللہ آپ مشاہدے کی منزل تک پہنچیں، چیزوں کو دیکھنے کی منزل تک پہنچیں اور پھر وہاں سے آگے جائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اس کی پھر تشریح نماز کے بعد شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، تو بات ہم اسی کی کر رہے تھے کہ یعنی میں جو عرض کر رہا تھا کہ اب اس وقت مجھے جس بات کی بہت زیادہ ضرورت فیل ہو رہی ہے وہ ہے کہ ریویو اور ریکگنائز اینڈ ریئلائز اور اون پوزیشن اور اور اون اسٹیٹس، کہ ہم نے اگر کوئی بھی ایک ایفرٹ کی ہے اور ایک ٹائم اس پہ لگایا ہے تو اس کے مطابق ہم ابھی پہنچے کہاں پر ہیں. اور اس میں میں ایک بات اور بھی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا اس چیز کو تھوڑا لکھنا شروع کر دیں کہ ہم نے مثال کے طور پر جب ایک چیز شروع کی تھی، ایکٹیویٹی شروع کی تھی، اس وقت ہم کیا تھے، کیسے تھے، ہماری معرفت کیا تھی، اب اس میں بات کیا تبدیلی آئی نہیں آئی، پازیٹیو نگیٹو، یہ ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہو سکا، یہاں پر کمی ڈیفیشنسی، یعنی کہ تمام چیزوں کو جو ہے نا ان رائٹنگ لائیں، اپنی تھاٹس کو ایک پورا ایوالو کریں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ لوگ چاہیں تو مجھ سے اس چیز کو شیئر کریں، اگر سب باقی سب کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتے تو میرے ساتھ شیئر کریں اور ڈسکس کریں اور ان تمام چیزوں کو. ٹھیک ہے، یہ میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اب ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ ہم لوگوں کا حال جو ہے وہ خالی ایک کولو کے بیل والا بن جائے گا کہ وہ ہم آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے اور بس ایک گھومتے رہیں گے چکر میں، اور صحیح معنوں میں جو ترقی ہے وہ نہیں ہو پائے گی ہماری، کہ جو ان تمام کا اصل مقصد ہے. تو اس کے لیے میں نے جو طریقہ، جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو طریقہ میں نے اختیار کیا وہ یہ کہ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہم لیں، اور ٹاپ ڈاؤن اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا کی نظر میں مقصد خلقت کیا ہے ہمارے لیے، یعنی خدا ہمیں کس شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، ان دا اینڈ پرپز کیا ہے ان تمام چیزوں کو بنانے کا، اور پھر وہاں سے ہم نیچے چلتے چلتے اس کو ایکسپینڈ کریں، آئیں معاشرے پر، آئیں اپنی انفرادی ذمہ داری پر، آئیں اجتماعی پر، آئیں اپنی ذات پر، آئیں ان تمام چیزوں کو دیکھیں، اور پھر ان تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر اور پھر اپنے آپ کو گیج کریں کہ ہم ابھی کس مقام تک پہنچیں اور ہمیں ابھی کون کون سے مراحل طے کرنے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بات شروع ہو رہی ہے، جیسے پھر میں کہوں بات شروع ہو رہی ہے اینڈ سے، اختتام سے، خدا ہمیں آخر میں کیا دیکھنا چاہتا ہے. یعنی یہ جو پورا سفر زندگانی ہے، اس سفر زندگانی کی پروڈکٹ کے طور پر خدا ہمیں کس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے، ٹاپک یہ ہے، اینڈ. اور پھر اس اینڈ تک پہنچنے کے مراحل کیا کیا ہیں، سٹیجز کیا کیا ہیں، اور ہم نے ان سٹیجز میں سے کتنی طے کر لی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی اثنا میں، اسی دوران میں ہم اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ہم نے جو یہ ساری ایکٹیویٹی کی 4 سال 5 سال کی، اس نے اس سفر میں کوئی کنٹریبیوشن کیا یا نہیں کیا، اس میں ہم آگے بڑھے نہیں بڑھے، ہماری کوئی ترقی ہوئی یا کیا کمزوریاں رہیں، ان تمام چیزوں کو بھی ریویو کریں. یہ پہلی آیت جو ہے، جو 67 ہے، یہ سورہ مومن کی ہے، سورہ مومن یا سورہ غافر. اور سورہ مومن کا نمبر کیا ہے؟ 40. سورہ مومن یا سورہ غافر کا نمبر 40 ہے، اور آیت نمبر ہے 67. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفا من قبل ولتبلغوا اجلا مسما ولعلکم تعقلون. اب جیسا میں نے کہا کہ اب آپ لوگوں کی جو کلاس ہے نا، وہ اب اے بی سی ڈی والی نہیں ہے، پرائمری کلاس نہیں ہے. اب آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب آپ ان کو سمجھیں گے، اسی لیے میں نے کوئی ترجمہ نہیں لکھا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے، ایون ریفرنس بھی نہیں لکھا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ہم نہیں کر سکیں گے کہ آیتیں دیکھ کے پتہ چلا لیں، وہ تو میں یقیناً بتاؤں گا آپ کو. جی ٹھیک ہے، تو لیکن ترجمہ جو ہے نا، اب آپ سمجھیں، اس آیت میں ابتدا سے انتہا تک پورے انسانی سفر کو سمیٹ دیا. ابتدا سے انتہا تک انسان کی ابتدا کہاں سے؟ خلقکم من، وہ وہی ہے، ہوا یعنی وہ اللہ کون ہے جس نے تم کو خلق کیا، من ترابن، تراب مٹی سے، ثم من نطفتن، اور پھر اس کے بعد کیا مطلب ہوا نطفے سے، یعنی اب یہ کنورژن ہو رہی ہے. جو دوسری آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تراب یعنی مٹی کا ایسنس نطفہ بن جاتا ہے، مٹی میں سے کوئی چیز اس کا نچوڑ نکل کے، جب یعنی کہ یہ پورا سیکوینس کیا ہے، مٹی، مٹی کے اندر سے جو غذا نکلتی ہے وہ غذا انسان کھاتا ہے، اور وہ مٹی کا جو نچوڑ ہے وہ انسان کے وجود میں پہنچ کے کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، نطفے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر نطفہ کیا بن جاتا ہے؟ علاقہ، علاقہ یعنی خون کا ٹکڑا، خون، کلاٹ آف بلڈ. ثم یخرجکم طفلا، اس کے باقی ساری سٹیجز سورہ مومنون میں ہیں. ٹھیک ہے، جو 7-8 سٹیجز ہیں. ثم یخرجکم، پھر وہ تم کو باہر نکالتا ہے، طفلن، طفل کیا، چھوٹے سے بچے کی شکل میں نکالتا ہے، ان تمام مراحل سے گزار کے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ثم یعنی دین دین، لیکن ثم کے اندر کیا خاص بات ہے کہ ایک ڈسٹینس، ایک اسپیس پائی جاتی ہے. یعنی ایک اگر فوری طور پر دین ہوتا ہے تو فا ہے، اور اگر ایک تھوڑے سے وقفے اور ایک مرحلے کے بعد آتا ہے دین تو ثم ہے. تو اس کے بعد لتبلغو, بلوغ کا مطلب تاکہ تم پہنچ جاؤ, اشدکم اپنی پوری طاقت کو, بچے کی حالت میں نکالنے کے بعد یعنی شکم مادر سے, اس کے بعد تم کو کہاں تک پہنچا دیا تاکہ تم کہاں پہنچ جاؤ, اشدکم اپنی پوری طاقت کو یعنی جوانی, جب تمہارے تمام قوا ذہنی فکری جسمانی تمام کے تمام قوا کیا ہیں اپنی پوری طاقت کو پہنچ گئے, شدت کو پہنچ گئے. ثم لتکونوا شیوخا, پھر کیا ہو, پھر تم, ثم لتکونوا پھر تم ہو جاؤ شیوخا بوڑھے, شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں, پھر تم بوڑھے ہو جاؤ اس کے بعد اپنی زندگی کے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ, اور تم میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو متوفی کر لیا جاتا ہے اس سے پہلے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک, یوتوفا یعنی متوفی کر لیا جاتا ہے, ان کو پہنچا دیا جاتا ہے اگلی دنیا میں, منتقل کر لیا جاتا ہے. توفا کے معنی آپ کے ذہن میں ہے نا, توفا از اکول ٹو انتقال. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ, یعنی اس شیوخی والی شیخی والی حالت کو پہنچنے سے پہلے کچھ لوگ متوفی کر لیے جاتے ہیں. یہ پورے کا پورا جو زندگی کی سائیکل ہے, فار واٹ, کیوں ہے, وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى, جسمانی حالت کی جسم کی شدت کو پہنچنا حقیقتاً بلوغ نہیں ہے, بلکہ اصل بلوغ کیا ہے, بالغ ہونا کیا ہے, تاکہ تم پہنچو, پہنچا دیے جاؤ گا اجل مسمہ تک. اجل مسمہ کا کیا مطلب ہے, اجل یہ معنی بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے, اجل یعنی ایک مدت, ایک لمٹ, ایک ٹائم پیریڈ, ایک لمٹ, یہ اجل ہے. مسمہ جیسے آپ کہتے ہیں نا اس میں با مسمہ, جس پر آپ نے باقاعدہ جس پر ٹیگ لگا کے رکھا ہوا ہو, جس کو نام دیا ہو, جس کو باقاعدہ الگ سے آئیڈینٹیفیکیشن عطا کی ہو, تو ایک ایسی مدت کہ جیسے بادی نظر میں آپ کہیں کہ دیٹ از ویری ویل ڈیفائنڈ, ایک
اجل اور مسمہ جو ہے
نہیں, قرآن کریم نے اجل اور اجل مسمہ کو دو ڈیفرنٹ اس معنی میں لیا ہے, اجل مسمہ الگ ہے, اجل الگ ہے, ٹھیک ہے. اجل مسمہ یعنی ایک ایسی اجل, ایک ایسی مدت کے جو مسمہ ہے, جس پر باقاعدہ ایک نام لکھ کے لگا ہوا ہے, جس کو ایک خاص اسم دیا گیا ہے, ایک خاص نام دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور کس لیے, تاکہ تم سے امید ہے کہ تم عقل والے ہو جاؤ. اب آپ سمجھے کیا پرپز ہے, اینڈ پرپز کیا ہے, اینڈ پرپز کیا ہے ہماری خلقت کا, خدا ہمیں کہاں تک کیا دیکھنا چاہتا ہے, عاقل, صاحب عقل دیکھنا چاہتا ہے. اور کس لیے یہ تمام کی تمام زندگی کی سٹیجز کو خدا نے قائم کیا ہے, تاکہ ہم بالغ ہو کر کہاں تک پہنچ جائیں, اجل مسمہ تک. اب اجل مسمہ ایک مسٹری ہے جس کو تھوڑا سالو کرنا ہے, یعنی وہ کون سی مدت ہے کہ جس پر خدا نے نام لگا کے رکھا ہوا ہے, اور جہاں تک تمہیں پہنچنا ہے, کوئی بھی اجل مسمہ سے فرار نہیں کر سکتا, بھاگ نہیں سکتا, اس مدت تک, اس لمٹ تک پہنچنا ہے. لیکن غایت کیا ہے, خدا کس چیز میں دیکھنا چاہ رہا ہے ہمیں, کس حالت میں, عاقل. اور لعلکم کا کیا مطلب ہے, لعلہ کا ورڈ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے, امید ہے کہ, امید ہے کہ, ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے بھی انسان ہیں ان سے خدا کی امید کیا ہے,
سمجھ
کہ وہ عاقل ہو جائیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ سب کے سب نہیں ہوں گے. آپ کو الٹیمیٹ پرپز, یہ الٹیمیٹ پرپز کی پہلی ڈائمینشن ہے. الٹیمیٹ پرپز آف کریشن کیا ہے؟ کہ ہم عاقل ہو جائیں. عاقل کسے کہتے ہیں؟ عاقل کون ہے؟ اب یہ بھی تو بتانا پڑے گا نا, عاقل کون ہے؟ مین آف ریزن. صحیح, اچھا جواب ہے, اولو الالباب عاقل کا وہ ہے. صحیح, لیکن عقل کی کیا تعریف ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو کئی دفعہ میں اس بات کو ذکر کر چکا ہوں,
عمل میں جو احسن
جی,
جو علم حاصل کیا اس پہ عمل
کرے. یعنی انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے, معرفت حاصل کر لیتا ہے, معرفت سے علم جان لیتا ہے ایک چیز کو, ایک شے کی حقیقت کو جان لیتا ہے, تو شے کی حقیقت کو جاننے کے بعد انسانوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک انسانوں کی قسم وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی ان کا علم ان کو جو راہ دکھا رہا ہوتا ہے اس راہ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایک قسم انسانوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے علم کے رستے کے مخالف چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور تیسرے قسم کی انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے علم کو حاصل کرنے کے بعد ضائع کر دیتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے, عمل ہی نہیں کرتے اس پہ. ٹھیک ہے, علم حاصل کرنے کے بعد انسان تین قسم کے, تین گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں. وہ افراد جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں تو علم کی حقیقت ان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے, اور ان کے لیے خدا حق اور باطل کو روشن کر دیتا ہے. یعنی وہ حق اور باطل کو کہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنی ذات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی بصیرت اتنی سٹرونگ ہوتی ہے, اتنی روشنی ان کے دماغ میں ہوتی ہے کہ وہ حق اور باطل کو آپس میں مکس نہیں کرتے, حق اور باطل کو آپس میں کنفیوز نہیں کرتے. یہ انسان عاقل ہے. تو خدا ہمیں کہاں تک لے جانا چاہتا ہے؟ صاحب فرقان, صاحب بصیرت. لعلکم تعقلون, بات واضح ہو گئی. الٹیمیٹ پرپز آف کریشن کیا ہے؟ عاقل ہو جانا. اس کی کوئی لمٹ ہے؟ اس کی کوئی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ عاقل ہونا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر آپ فار ایور چلتے جائیے, فار ایور آپ اپنے عقل کو بڑھاتے چلے جائیے, فار ایور آپ اپنی حکمت میں اضافہ کرتے چلے جائیے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کو پرپز آف کریشن سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک پہلو ہے, جیسے میں نے کہا نا, یہ ایک پہلو ہے. اور الٹیمیٹ پرپز ہے یہ, کلیئر ہے یہ. اب یہ اجل مسمہ کیا چیز ہے؟ اجل مسمہ, یہ والی جو آیت ہے, ہو الذی خلقکم من طین, قرآن کریم میں دو تین جگہ اجل مسمہ کا لفظ ہے. ہو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا, یہ وہ آیت ہے کہ جو جس میں اجل مسمہ کے حوالے سے بہت کلیئر بیان ہے, اور جس میں اجل اور اجل مسمہ دونوں کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 2 ہے. هو الذی خلقکم من طین, وہ وہی ہے, یہ ٹون ایک ہی ہے اس کی اور اس کی آیت کی, جس نے تم کو کس سے خلق کیا؟ تین, مٹی سے. ثم قضا اجلا, اور پھر اس نے اجل کو یعنی ایک معینہ مدت کو بطور قضا نافذ کر دیا. قضا کا کیا مطلب ہے؟ قضا وہ حکم الہی ہے, وہ ڈکری ہے خدا کی, جس کے خلاف ممکن نہیں ہے. دیکھیں, قضا اجلا یعنی مدت ہے. وہ مدت کہاں پر ہے؟ جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں, کہ اس دنیا کے اندر کسی کے لیے بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی چلتی جائے چلتی جائے. اس کو ایک مدت کے بعد یہاں سے آگے جانا ہے, متوفی ہونا ہے. وہ اجل مسمن عندہ, उसने पैदा तुमको किया मिट्टी से, खल्क किया और तुम्हारे लिए फिर क्या कज़ा कर दी, अजल को, एक मुअय्यना मुद्दत को कज़ा कर दिया जिससे आगे कोई नहीं जा सकता। वह अजल मुसम्मन इंदहु, और अजल मुसम्मा खुदा के पास है। तो अब हमें अजल मुसम्मा के बारे में एक और बात समझ में आई कि ये जो अजल मुसम्मा है कि जिस तक पहुंचना हकीकतन बालिग होना है, वो अजल मुसम्मा क्या है? वो ये अजल मुसम्मा नहीं है कि जो हर एक को इंतकाल हो जाता है, बल्कि अजल मुसम्मन इंदहु, वो कहां पर है? वो खुदा के पास है। वो जो जिस पर टैग लगा हुआ है, जिस अजल पर एक नाम लिखा हुआ है, जिस पर नाम लगा हुआ है खास, उसकी एक अलामत है, वो इंदहु है, खुदा के पास है। तुम अंतुम तमतरून, और फिर इन तमाम चीजों के बाद तुम क्या करते हो? तुम शक में पड़े हुए हो, यानी ना तुम इस तरीके से जिंदगी गुजारते हो कि तुम्हें अजल आनी है, ना तुम, और अजल मुसम्मा। तो अब आप अजल मुसम्मा के हवाले से कुछ समझ पा रहे हैं कि ये अजल मुसम्मा क्या है, ये कौन सी मुद्दत है जो खुदा के पास है, खुदा की बारगाह में है, जो इंसानियत को हकीकतन बालिग कर देगी, ये कौन सी लिमिट है? हाँ, वो बात ज्यादा समझने, क़यामत, यानी कि एक वक्त आना है, एक मुद्दत ऐसी है कि जब इंसानियत अपने बुलूग तक पहुंचेगी, हकीकतन बालिग होगी अपने वजूद में। ये तो बुलूग खाली जिस्म का बुलूग है, लतबलुगु अशुद्दकुम, लेकिन खुदा ने तुम्हें किस लिए खल्क किया है? कि तुम्हें अपने वजूद के बुलूग तक पहुंचाए, और वो एक लिमिट है। वो लिमिट कौन सी है? वो खुदा के पास है, और उस खुदा के पास वाली लिमिट का क्या नाम है? अजल मुसम्मा, जिस पर एक खास नाम है, जिसकी खास अलामत है, वो खुदा के पास है। अच्छा, इसमें एक और ये आयत जो नीचे है, ये सूरह नहल की आयत का एक टुकड़ा है, नंबर 96। मा इंदकुम यनफदो वमा इंदल्लाह बाक, इससे भी आपको अजल मुसम्मा के मायना समझने में आसानी होगी, क्योंकि खुदा कह रहा है अजल मुसम्मा इंदहू है, खुदा के पास है, इंदल्लाह है। सूरह नहल की आयत क्या बता रही है, क्या कह रही है? मा इंदकुम, मा यानी नहीं, व्हाटएवर, जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी बारगाह में है, तुम्हारी मिल्कियत में है, यनफदो, वो सब का सब खत्म होने वाला है। वमा इंदल्लाही, और जो कुछ खुदा के पास है, बाकिन, वो बाकी है, ठीक है, यानी बाकी रहेगा नहीं, जो तुम्हारे पास है वो नफात पजीर है, खत्म, यानी वो है ही एनाहिलेटेड, यानी कि होगा। कुरान करीम के अंदर कई जगहों पर ये तरकीब इस्तेमाल हुई है, और हर जगह ये कि ये है, नफादा, तो इन्हें जैसे वो जो बहुत मशहूर आयत है सूरह रहमान की, कुल्लु मन अलैहा फानिन वयबका वजहु रब्बिका ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, कुल्लु मन अलैहा फानिन, फानी है न के फानी होगा, सयफना नहीं है कि जो कुछ भी यहां पर है वो फना हो जाएगा, नहीं है, जो कुछ भी ये है फानी है। वयबका वजहु रब्बिका ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, और बका फकत और फकत वजह रब को है, जहत इलाही को है, यानी जो इंसान जहत इलाही पर है वो बाकी है, जो इंसान जहत इलाही से हटा हुआ है वो फानी है, पानी है। तो अब अजल मुसम्मा क्या समझ में आई, कि अजल मुसम्मा कोई ऐसी मुद्दत है जो खुदा के पास है, ایک ایسی مدت ہے جس پر خاص طور سے ایک علامت اور نشانی جس کے لیے مقرر ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ملائیں تو پرپز آف کریشن کیا سمجھ میں آ رہا ہے خدا کی نظر میں؟ الٹیمیٹ پرپز، جیسے میں نے کہا نا یہ الٹیمیٹ ہے، اس سے پہلے بہت سارے مراحل سے گزرنا ہے، وہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن یہ الٹیمیٹ ہے۔ یعنی خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم عاقل ہو جائیں۔ عاقل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی انشاءاللہ یہاں سے میں اس کو اور کلیئر کر دوں گا۔ عاقل ہو جائیں، عاقل یعنی اپنے علم پر عمل کریں، ابھی ہم نے اتنا مطلب سمجھا، کہ ہم ایسے ہوں کہ جو اپنے علم کے اپوزیشن میں نہ جائیں، اپنے علم کے مطابق عمل کریں، یہ عقل مند کی مین نشانی ہے۔ اور کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ ہم کو گرو کراتے کراتے ایک بلوغت کے مرحلے تک پہنچا دے۔ وہ بلوغت کا مرحلہ اجل مسمہ ہے، اور اجل مسمہ عند اللہ ہے، اور جو کچھ عند اللہ ہے وہ باقی ہے۔ یعنی ہم میں سے فنا کے سارے اثرات ختم ہو جائیں اور ہم ایک ہمیشہ باقی رہنے والی مخلوق بن جائیں۔ ایوہ سمجھ میں خدا نے کیوں پیدا کیا؟ ایک کام خدا کر رہا ہے، ایک کام ہم کو کرنا ہے۔ خدا ہم سے، خدا کیا کام کر رہا ہے کہ ہمیں مرحلہ بہ مرحلہ کہاں پہنچا دے گا؟ وہ اجل مسمہ تک۔ ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ عاقل ہونا ہے۔ الٹیمیٹ پرپز آف کریشن سمجھ میں آ گیا آپ کو؟
یہاں پہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ روز محشر پہ ہر نفس جو ہے وہ اجل مسمہ تک،
وہ اجل مسمہ ہے، اس کے بعد بقائے خالی، کیونکہ وہ عند، ہاں وہ عند اللہ پہنچ گیا وہ نفس۔
حالت میں ہوگی چاہے آپ نے عقل زندگی میں جو بھی اچیو کیا ہو، لیکن اگر آپ نے صحیح مہتوں میں کام کرنا ہے
تو خدا یہ کام کر رہا ہے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ایک کام خدا کر رہا ہے، ایک کام ہم کو کرنا ہے۔ جو الٹیمیٹ ڈیسٹینی ہے کہ خدا ہم کو مرحلہ بہ مرحلہ کہاں پہنچا دے گا، کیسی مخلوق بنا دے گا، جس میں سے فنا کے اثرات ختم ہو جائیں گے، ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ عند اللہ پہنچ جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، اور جو کچھ خدا کی بارگاہ میں ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس میں فنا ہے ہی نہیں۔ اور اسی آیت کو ایک اور آیت سے میں نے سپورٹ کر دیا ہے کہ یہ اس میں بھی شک کا لفظ ہے کہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، کہ الا، یہ سورہ فصلت کی آخری آیت ہے، اس سے پہلے والی آیت وہ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، یہ آخری آیت ہے، الا آگاہ رہو، انہم، ہم ان کو تمام نشانیاں دکھاتے ہیں آسمانوں میں، آفاق میں، اور ان کے اپنے نفوس میں، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ انہم فی مریت من لقاء ربہم، یہ اپنے رب کی ملاقات سے ہمیشہ شک میں پڑے رہتے ہیں۔ اتنی نشانیاں دکھانے کے باوجود انہیں اس بات پر یقین نہیں آتا کہ ایک دن خدا کے سامنے آئیں گے، عند اللہ پہنچیں گے ایک دن، کہ جب ہمارے اور خدا کے درمیان پردے اور حجابات نہیں ہوں گے، جب ہمیں اس بارے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ ہم خدا یا نور خدا کو دیکھ سکیں۔ ایسے ابھی ہے نا پرابلم، کہ ابھی زیادہ تر انسان جو ہیں، بلکہ 99.9% انسان جو ہیں، وہ ڈارکنس میں زندہ ہیں، دیکھ رہے ہیں نور خدا کو نہیں دیکھ رہے۔ لیکن جب یہ اجل مسمہ والا مرحلہ آئے گا جو کہ عند اللہ ہے، قیامت ہے، تو اس دن کچھ بھی شک نہیں رہ جائے گا ملاقات خدا میں، لقاء رب میں۔ لیکن اتنی نشانیاں دکھانے کے باوجود، چاہے ہم ان کو آفاق میں دکھائیں، یونیورس میں دکھائیں، یا ان کے اپنے نفوس میں دکھائیں، اس کے باوجود یہ اپنے رب کی لقاء کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو کہ خدا نے ہر چیز کا احاطہ کیا، ہر چیز کا۔ کوئی شے خدا کے احاطہ قدرت سے، قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. تو یعنی اس میں ایک تشویق بھی ہے کہ اگر تم ابھی اپنی آنکھیں کھول لو، جیسے اگر مثال کے طور پر اگر کسی نے ہمیں اپنی آغوش میں سمیٹا ہوا ہے، ہمیں وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اگر کسی نے ہمیں اٹھایا ہوا ہے اپنی گود میں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، ہمیں باقی ہر چیز کا پتہ چل رہا ہے، وہی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس اندھے پن سے اگر انسان باہر آ جائے تو اسے کیا نظر آئے گا کہ ہر طرف سے ہمیں خدا نے گھیرا ہوا ہے. تو لقاء رب کا یقین، آپ کو پہلی اسٹیج سمجھ میں آ گئی. الٹیمیٹ کیا ہے کہ ہمیں کس جگہ تک جانا ہے؟ کہ ہمیں لقاء رب کے بارے میں ایمان اور یقین ہونا ہے. اور اسی لیے جیسے وہ جو تھے جواد ملکی تبریزی، انہوں نے پوری کتاب ہی لکھ دی اس پر، لقاء اللہ پہ. اور اس میں انہوں نے پہلے چیپٹر میں اسی بات پر بحث کی ہے کہ قرآن کریم میں کم از کم مور دین 20 آیتیں ہیں جن میں لقاء اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اسکالرلی لیول پر اس قسم کی کسی چیز کا انکار کرتے ہیں. اس پر پوری بحث ہے، پر لقاء اللہ کو پانے کے طریقے ہیں، پریکٹیکل اسٹیپس ہیں، اسٹیجز ہیں ساری، جو انشاءاللہ وہاں پر میں تھوڑا سا اگلے اس میں ذکر کروں گا. جیسے میں نے کہا تھا کہ توبہ، انہوں نے جو پہلی اسٹیج ہے توبہ وہ. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، پرپس سمجھ میں آ گیا الٹیمیٹ. یعنی آپ کو ہر وقت کس طرف موو کرنا ہے؟ عاقل ہونے کی طرف آپ کو حرکت کرنا ہے. کس معیار پہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے؟ میں عاقل ہو رہا ہوں یا نہیں، عاقل ہو رہا ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے اندر کیا چیز ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یعنی میں عاقل کیوں بنوں؟ تاکہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے قابل ہو سکوں. جاہل پنے کی حالت میں، جاہل نعوذ باللہ، عاقل کا اپوزٹ کیا ہے؟ جاہل ہے، بقول ائمہ علیہ السلام، کہ اس جہالت کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات نہ کروں. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی دس از واٹ وی ہیو، وی آر کنٹینیوسلی، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. خدا کا کام کیا ہے؟ کہ ہمیں اور آپ کو کہاں تک پہنچا دے گا، کیا بنا دے گا؟ ایک ایسی مخلوق بنا دے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس میں بقا ہے، جس میں سے فنا کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے. تو اس مدت کو اجل مسمی کیوں کہا گیا ہے؟ کہ بیکاز دیٹ از دا اسٹیج جس کے بعد آپ کیا ہو جائیں گے؟ فانی سے باقی ہو جائیں گے. پھر آپ میں کوئی بھی جو جیسے زندگی میں ہے نا کہ فنا کے اثرات ہیں، جیسے میں، یہ سارے فنا کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری سے تیسری حالت، بچہ، جوان، بوڑھا، یہ سب فنا کے اثرات ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور آپ ایک باقی مخلوق بن جائیں گے. یہ نمبر ون. اچھا، اب اس کا بھی ایک مقدمہ، عاقل ہونے کا مقدمہ کیا ہے، عاقل کیسے بنا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اور جیسا حسین بھائی نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ عاقل از اولی الالباب. عاقل کون ہے؟ اولی الالباب ہیں، یعنی وہ افراد ہیں کہ جو کریم آف ہیومینٹی ہیں، وہ افراد ہیں کہ جو انسانیت کا مغز ہیں، وہ افراد ہیں کہ جو انسانیت کا ماحصل ہیں. اس سے بھی آپ سمجھ لیں نا کہ خدا کیا چاہ رہا ہے، کہ تاکہ تم عاقل ہو جاؤ. تو اب خدا کی نظر میں کریم کیا ہوگی؟ جو عاقل ہوں گے وہی کریم ہوگی نا، اسی کو خدا پک کرے گا نا، اس میں سے اٹھائے گا. تو عاقل از اولی الالباب، یعنی یہ وہ کریم ہے جو مجھے چاہیے، یہ وہ مغز ہے، یہ وہ گودہ ہے جو مجھے چاہیے. ٹھیک، یہ اولی الالباب، جن کے بارے میں ابھی موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اولی الالباب پر ایک تفصیل سے، اس پر ہم نے 2009 میں پورا ایک اشرہ اسی بری پڑھا تھا اولی الالباب پہ. قرآن کریم میں، سورہ آل عمران میں، سورہ زمر میں، خاص طور سے سورہ رعد میں تفصیلاً ذکر ہے اولی الالباب کا. یہ کون سی آیت ہے؟ سمجھ سکتے ہیں؟ یہ جو ہے یلو میں، یہ اب सेक्शन नंबर टू है। यह सेक्शन नंबर वन जो ब्लू में था, ब्लू, सेक्शन नंबर टू येलो, और फिर ये थ्री। हाँ, ये सूरह फुस्सिलत की आखिरी आयत है, 54। अब ये जो आयत है येलो में, ये सूरह तलाक की आखिरी आयत है, ठीक है, बल्कि आखिरी नहीं, आखिरी तीन आयत है। सूरह तलाक का नंबर क्या है? 65। अब वैसे अगर है तो अपने पास देख भी लें कुरान, सूरह तलाक 65 और आखिरी तीन आयतें। यहां से हम बात शुरू करते हैं, फत्तकुल्लाहा या उलिल अलबाब, फत्तकुल्लाहा या उलिल अलबाब, ए उलिल अलबाब यानी ए साहिबान खिरद, ए साहिबान लुब, फत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, अल्लज़ीन आमनु, उलुल अलबाब कौन है? सबसे पहली निशानी क्या है उलुल अलबाब की? ईमान। अब ये उसको क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि अब आप अगर समझें कि आकिल कैसे बने, अल्लज़ीन आमनु قد انزل الله اليكم ذكرا, बेशक अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया है जिक्र। ये जिक्र क्या नाजिल किया है खुदा ने जी? ये जिक्र क्या नाजिल किया है खुदा ने? कुरान। रसूलन यतलु अलैकुम आयातिल्लाह। अब लेकिन यहां पर रसूल का जिक्र जो है ना, ये बड़े अजीब से, मतलब एक इस अंदाज से भी किया गया है कि आप समझें कि जिक्र रसूल है, हकीकतन जिक्र रसूल है, जिक्र वो रसूल के जो तुम पर तिलावत करता है आयात इलाहिया की, मुबय्यनातिन जो रोशन आयतें हैं, लियुख्रिजल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वमन युमिनु बिल्लाहि, ये तमाम की तमाम स्टेजेस हैं, ठीक है, ये हम अगली दफ़ा इसको तफसील से बयान करेंगे, ये नहीं कमिंग डाउन है। आखिरी आयत को जरा देखिए, आखिरी आयत, अल्लाहुल्लज़ी खलका सबअ समावातिन वमिनल अर्ज़ मिथलहुन्ना, ये वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस वर्सेस है कुरान की, जिसकी तफसीर और तशरी क्लियर नहीं है हमारे पास। अल्लाह कौन है? खलका सबअ समावातिन, यानी अल्लाह कौन है जिसने खल्क किए? सबअ का मतलब सेवन, सात आसमान। व मिनल अर्ज़ मिथलहुन, ये जिक्र कुरान करीम में सिर्फ इस आयत में, व मिनल अर्ज़ और जमीन में से उनके मिसल, जिस तरीके से कि खुदा ने सात आसमान खल्क किए, वैसे जमीन में से भी उन सात आसमानों की मिसल खल्क किए। अब इसकी कोई प्रॉपर तफसीर हमारे पास नहीं है कि एक्चुअली ये क्या है, क्या मतलब है इस बात का। साइंस और वैसे अहादीस में भी जो है, जैसे एक हदीस नकल करते हैं कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन और आसमान ऐसे हैं, यानी एक हाथ, दूसरा हाथ, फिर ये, फिर ये, यानी जमीन आसमान, जमीन आसमान। आपने कहा कि जमीन और आसमानों की सात, जमीन और सात आसमानों की तरतीब यूं है, लेकिन अब एक्चुअली ये क्या है कि अब एक्चुअली ये क्या मतलब है? मैंने इसीलिए इस पर थोड़ा सा आपको और वो करने के लिए दो बातें आसमान के हवाले से, एक आयत और एक रिवायत, एक आयत और एक रिवायत उसके साथ ऐड कर दिए कि ये सूरह वज़्ज़ारियात की आयत है, वफिस समाए रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिज़्क़ कहाँ पर है? आसमान में। वअौहा फी कुल्ल समाइन अमरहा, اور اللہ نے وحی کی ہر آسمان پر اس کے امر کی، ہر آسمان کا امر الگ ہے، ہر آسمان کا آرڈر الگ ہے، ہر آسمان کا حکم خدا الگ ہے، ہر آسمان کی ذمہ داری الگ ہے. اور تمہارا رزق کہاں پر ہے؟ سما میں، آسمان میں. کیا یہ وہ آسمان ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، رزق والے آسمان جس پر امر الہی ہے؟ وہ آسمان تو اس کو سپورٹ دینے کے لیے یہ حدیث بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھانے کے لیے. امام علی علیہ السلام سے آ کے سوال کیا کسی نے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، شاید آپ نے جواب دیا یا امام حسن علیہ السلام وہاں تھے، آپ نے کہا آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا مد البصر و دعوت المظلوم. مد البصر یعنی جتنا دور تمہاری نظر دیکھ سکے اتنا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان. اور مظلوم کی پکار. اس حدیث کا علامہ طباطبائی نے جو تحلیل کیا، انالیسس کیا، تو انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام نے ایک جملے میں آسمان ظاہری اور آسمان معنوی دونوں کو بیان کیا. اور یہ بات ہم کو سمجھائی ہے کہ ایک آسمان وہ ہے کہ جو ظاہر ہے اور نظر میں دیکھا جا سکتا ہے، ایک آسمان وہ ہے کہ جو تمہاری نظر سے دکھائی نہیں دیتا. کیونکہ وہ آسمان کہ جہاں تک دعوت مظلوم پہنچتی ہے وہ یہ آسمان نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو. ہاں تمہاری نظر جتنا دور جاتی ہے تمہیں اپنے اوپر ایک اسکائی نظر آتا ہے، ایک چیز نظر آتی ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ایک آسمان ہے، مد البصر. اچھا، اور اس جملے میں بھی ایک بڑی یعنی ایک سائنٹیفک بیوٹی بھی ہے کہ پک کر سکتے ہیں سائنٹیفک کیا خوبصورتی ہے اس میں مد البصر کے جملے میں، کہ اگر یہ آسمان ظاہری کی طرف بھی نشاندہی ہو رہی ہے، مد البصر یعنی جتنا دور نظر جائے. یعنی حقیقتاً آسمان نام کی کوئی چیز اوپر نہیں ہے، جتنی نظر جائے وہی آسمان ہے. اگر ایک چیز باقاعدہ ہے، اگر ایک چیز ہے جیسے آپ کی چھت ہے، آپ کے پاس چھت ہے، تو آپ کی چھت کو یہ تھوڑی کوئی کہے گا کہ جتنی آپ کی نظر جائے آپ کی اتنی دور چھت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ نظر کی مدت، بصر کی، نگاہ کی مدت، نگاہ کی مدت یا نگاہ کی پہنچ کا مطلب یہ کہ جتنا دور جائے آسمان ہے، یعنی کہ کوئی لمٹ اور چھت نہیں ہے اوپر کہ جس کو ہم آسمان کا نام دے دیں. تو آج سائنس بھی یہی بات کہہ رہی ہے.
اگر بصارت لفظ قرآنی تفسیر سے لیا جائے تو اس کا بھی الگ مطلب
ہے. وہ بصارت اور بصیرت میں عام طور سے فرق ہے. جب بصارت کا لفظ آئے گا نا بصر کا، تو یہ نگاہ آئے گی. بصیرت کا لفظ آئے گا تو وہ معنویت ہے. یعنی جب بصیرت آتی ہے تو وہ معنوی نظر اور نگاہ کی طرف زیادہ بات جاتی ہے، لیکن بصارت تو یہ نگاہ. لیکن وہ آسمان کے جس تک مظلوم کی پکار یا آہ جاتی ہے وہ کوئی اور آسمان ہے، وہ یہ آسمان نہیں ہے جو تمہاری نگاہ جس کو دیکھ رہی ہے، تمہاری نگاہ جہاں تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہی فرمایا علامہ طباطبائی نے کہ اس حدیث میں، اس جملے میں امام علیہ السلام نے ہم کو کیا بتایا کہ سماوات جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک سماع ظاہری ہے، ایک سماع معنوی و باطنی ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہے، جس کو تمہاری نظریں نہیں دیکھ رہی ہیں. اور پھر اگر آپ ریکال کریں وہ جو ہم نے ساری سما پر آیتیں وغیرہ آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں، سورہ وصافات سے اور سورہ جن سے اور ان سب سے، کہ جس میں یہ ٹاپک بہت ایکسپینڈ ہوتا ہے. تو خدا نے کیا کیا، سات آسمان خلق کیے، اس کے مثل زمین خلق کی. یتنزل الامر بینہن، یہ اس سے بھی زیادہ مسٹیریس ہے کہ اللہ کا امر نازل ہوتا رہتا ہے ان کے درمیان. ان آسمانوں اور زمین کے درمیان کیا چیز اترتی رہتی ہے بلندی سے؟ امر الہی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ان کے درمیان امر الہی اترتا رہتا ہے. کیوں یہ سب کیوں ہے؟ لتعلموا، لتعلموا کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ تم عالم ہو جاؤ. کس بات کے عالم ہو جاؤ؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. دو باتوں کے عالم ہو جاؤ، عالم ہو جاؤ، ٹھیک ہے، عالم ہو جاؤ. اس جملے پہ خاص طور سے غور کیجیے گا، عالم ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. ایک، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کے علم نے ہر شے کو گھیر لیا ہے. یہ اسی آیت کی ایک مزید ایکسپلینیشن. ان دو چیزوں کے تم کیا ہو جاؤ؟ عالم ہو جاؤ. تو یہ میں بار بار اس جملے کو کہہ رہا ہوں، عالم ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حقیقت تم پر کھل جائے. اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد تم کیا سفر شروع کرو؟ علم سے عقل تک. تو کس بات کا عالم ہونا ہے؟ یہ تمام کا تمام نظام خدا نے کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہم عالم ہو جائیں. کس بات کے عالم ہو جائیں؟ اس بات کے عالم نہیں ہو جائیں کہ آئی ٹی اور انجینئرنگ اور فلاں اور ایگریکلچر، یہ علم اپنی جگہ خوب ہیں، لیکن اس وقت خوب ہیں جب اس علم کے ماتحت ہوں. تمام کے تمام علوم کب خوب ہیں؟ یہ ام میں، یہ مدر آف آل علوم ہیں. یہ چیز، یہ مقصد. اور یہ لا کیا بتا رہا ہے؟ یہ جو لا ہے، لتعلموا، یہ غایت ہے، یہ پرپز ہے. یہ جو ہم نے پورا نظام بنایا، سات آسمانوں کا، سات زمینوں کا، ہم امر کو نازل کر رہے ہیں، یہ سب کے سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تمہارے لیے کر رہے ہیں، تاکہ تم اس کو ریسیو اور ابزارب کر کے عالم ہو جاؤ. کس بات کے عالم ہو جاؤ؟ کہ اللہ ہر شے پر قدیر ہے، اور اللہ نے علم کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ واقعہ بہت مشہور ہے نا، رسول خدا کا ایک غزوے میں، آپ کوئی ایسا وہ ہوا تھا، کوئی سیلاب آ گیا تھا یا کیا ہوا تھا، کہ آپ اپنے باقی ساتھیوں سے الگ ہو گئے تھے، یعنی آپ کے آس پاس نہیں تھا کوئی، آپ پھر ایک درخت کے نیچے آپ آرام کر رہے تھے، آپ کے ساتھیوں میں سے آپ کے پاس نہیں تھا. ایک کافر کو آپ نظر آ گئے، دشمن کو، اس نے کہا یہ تو بڑا ہی اچھا موقع ملا مجھے. وہ فوراً لپک کے پہنچا اپنی تلوار لے کے، اور رسول خدا کے پاس سر پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے محمد، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے وہیں آرام سے جواب دیا، اللہ. تو کیا وہ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہوا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، آپ نے تلوار اٹھائی، کہا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کریم ہیں، آپ سخی ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے، یہ جو انسان اس کا حامل ہوتا ہے نا، وہ یہ ایسا انسان ہوتا ہے. ہر شے پر اگر اللہ قدرت رکھتا ہے، اور ہر شے کو اگر علم الہی نے گھیرا ہوا ہے، سمیٹا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، تو پھر پریشانی کہاں پر ہے؟ پھر دشواری کہاں پر ہے؟ پھر پریشانی اور دشواری صرف ایک جگہ رہ جاتی ہے، بتائیں وہ کون سی جگہ ہے؟ صرف ایک جگہ رہ جاتی ہے، اصلاح نفس. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب ہر شے کو خدا نے سنبھالا ہوا ہے، ہر شے خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باہر والی چیزوں کا سمیٹنا، سماٹنا، سیدھا کرنا تو ہمارے اس سے ویسے ہی نصاب سے باہر ہو گیا. صرف ایک مسئلہ رہ گیا، اپنے آپ کو سیدھا کر لو. تو اسی لیے جیسا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آیت اللہ بہجت اور دیگر عرفا اور ان سب نے جو بات کہی کہ تمام مسائل کی جڑ کیا ہے؟ اصلاح نفس. کہ صرف اور صرف انسان کا مسئلہ اصلاح نفس ہے، اور اصلاح نفس بربنائے بندگی خدا. ٹھیک ہے، اصلاح نفس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ظاہراً اخلاق اچھے کر لوں، میں یہ فلاں کروں یا نیکی، نہیں، نیکی وغیرہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کس وقت نفس کی اصلاح ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف لے چلتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہاں سے ہم اس کو انشاءاللہ اور ایکسپینڈ کریں گے. جیسے میں نے کہا نا کہ ان آیتوں میں مزید پھر وہ ایکسپینشن ہے کہ علم اور عقل، لیکن یہ آیت اور یہ آخری آیت، یہ دونوں آیتیں کیا ہیں؟ یہ آپ کو غایت بتا رہی ہیں. کیوں بنایا میں نے سارا، تمہیں کیوں بنایا؟ اس لیے کہ عاقل ہو جاؤ. یہ پورے آسمان اور زمین کا نظام کیوں قائم کیا؟ تاکہ تم توحید کے عالم ہو جاؤ، اور یہ علم توحید تمہیں عقل کی طرف لے جائے. الٹیمیٹ پرپز سمجھ میں آ گیا. اب جو چیز بھی آپ کو، اب اپنی پوری زندگی میں کچھ بھی کریں اور یہ پرپز سرو نہ ہو رہا ہو، یو آر آن دا رانگ وے. ٹھیک ہے، صحیح رستے پہ نہیں، کیونکہ خدا نے بغیر کسی ایمبیگیوٹی کے، بغیر کسی کنفیوژن کے، انسانیت کی الٹیمیٹ ڈیسٹینی اور میں آپ سے کیا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، اس پورے نظام ہے جس کو فارسی میں کہتے ہیں نظام سپہری، اس کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ تم علم عالم ہو جاؤ توحید کے. نظام نفسی، اس کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ تم عاقل ہو جاؤ. میرا کام کیا ہے؟ کہ میں تم کو طبقاً لترکبن نہ طبقاً عن طبق، ایک طبقے سے دوسرے طبق پر لے جاتا رہوں گا، یہاں تک کہ تم ایک ایسی مخلوق میں ٹرانسفارم ہو جاؤ گے کہ جو ہمیشہ باقی رہے گی. کلیئر ہو گئی بات؟ اور آخری آیت، یہ آیت جو ہے نا، اس سے پہلے کی پانچ آیتیں بھی بہت میرا دل چاہ رہا تھا، لیکن مجھے لگا کہ بہت تفصیلی ہو جائے گا انشاءاللہ آگے، کہ یہ آیت نمبر 51 سے اصل میسج شروع ہوتا ہے. سورہ الزاریات ہے یہ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا ليعبدوا، پورا پڑھیں. سورہ الزاریات 56، آخر آخر میں. نہیں نہیں، زاریات آیت 56 ہے، سورہ نمبر 51 ہے. نہیں، اس آیت کو پورا پڑھیں، میں کہہ رہا تھا وما الا. اب یہ جو ہے نا، بعض اوقات آیت اللہ جوادی عملی نے کافی مرتبہ نا کہا کہ یہ ہم قرآن بڑا گڑبڑ لکھتے ہیں. گڑبڑ کیوں لکھتے ہیں؟ کہ یہ عربوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن غیر عرب کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اصل میں یہ کیا ہے؟ یعبدونی ہے، نہ کہ یعبدون ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پڑھیں اس کو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدونی، کہ میں نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میرے عبد ہو جائیں.
جی، انہوں نے
تو لیا نہیں، وہ زیر یا کو ہٹا کر، یا کو ہٹا کر زیر لگا دیتے ہیں جب آیت آ رہی ہے نا، تو یا کو ہٹا کر زیر لگا دیتے ہیں، لیکن وہ عرب کو تو سمجھ میں آئے گا. غیر آپ کیا پڑھیں گے ہمیشہ؟ الا لیعبدون، آپ ہمیشہ یہ پڑھیں گے. تو یہ کیا ہے؟ الا لیعبدونی. میری عبادت کریں کہ میں نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیٹ از دا سول پرپز. اب میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ تین باتیں ہم نے دیکھی. ایک مقصد کیا دیکھا؟ لعلکم تعقلون. ایک مقصد دیکھا لتعلموا. ایک مقصد دیکھا لیعبدون. اس کو کمبائن کر دیں آخر میں. لیکن اس آیت میں اس آیت میں جو ہے دیکھیں, اس آیت میں تھوڑا سا ایک وہ ہے کہ اس آیت کو کیوں زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں حصر ہے باقاعدہ. وما ایک تاکید ہے, اللہ دوسری تاکید ہے, لام تیسری تاکید ہے. یعنی جس سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ خلقت جن و انس کا مقصد سوائے عبادت خدا کی اور کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ ایلس. عبادت یعنی بندگی, ٹھیک ہے, عبادت بندگی سے جدا نہیں ہے. تو اس کو کمبائن کر لیں تو الٹیمیٹ پرپز آف کریشن کیا ہے ہمارے سامنے, کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟
بندگی, ایسی بندگی جس میں حاکم ہو جائے اور وہ ساری چیزیں خدا کی.
گڈ گڈ. ایسی بندگی جو تمہیں عاقل بنا دے بر بنائے علم توحید. آئی بات سمجھ میں؟ دیٹ از, پھر سے دوہرا دوں, ایسی بندگی خدا کی جس کا ایک مینیفیسٹیشن عبادت ہے, نیسسری مینیفیسٹیشن, ایسی بندگی خدا کی جو تمہیں عاقل بنا دے, اولو الالباب بنا دے, ٹھیک ہے, عاقل یعنی اس اولو الالباب کے درجے تک پہنچا دے, بر بنائے علم توحید. اور یہ بندگی کس رستے پر ہوگی, کس بیس کیا ہوگی اس کی؟ علم کی بنیاد پر ہوگی. یہ عبادت علم کی بنیاد پر انجام پانی چاہیے, بندگی علم کی بنیاد پر انجام پانی چاہیے. یعنی جیسے کافی سارے لوگ ہمارے یہاں ابھی اس قسم کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی حر جو تھے, حر نے کون سا علم اور تزکیہ کیا تھا؟ اصل چیز یہ نہیں ہوتی, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو سامنے کوئی حق آیا نا, آپ اس کا ساتھ دے دیں. لیکن یہ کافی لوز آرگیومنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ہاں کہ ایسا نہیں. یعنی کہ پہلی بات یہ کہ ہور کسی خالی شخص کا نام نہیں تھا کہ ہور. میں نے کئی دفعہ بتایا آپ لوگوں کو کہ امام حسین علیہ السلام نے ہور کے اندر سے چیزوں کو کیسے باہر نکالا تھا, وہ جو جملے مخصوص آپ نے بیان کیے تھے. تو یہ ایک اچھا خاصا دھوکے والی خطرناک بات ہے کہ نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نمازوں میں توجہ کریں یا معارف کے پیچھے جائیں یا قرآن میں دقت کریں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بس آپ جو ہے حق سامنے آ جائے, آپ اس کی حمایت کر دیں, بس سب ایوری تھنگ ڈن فائن. یا یہ کہ آپ آج کے دور میں مثال کے طور پر بس آپ رہبر کا ساتھ دے دیں, وہ کر دیں اور بس سب ختم. اب ان سب چکروں میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ اتنا زیادہ. تو یعنی کہ جو لوگ یہ بات کہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو کس طرف توجہ کرنا چاہیے؟ آیت اللہ بہجت جیسے لوگوں کی زندگی پر توجہ کرنا چاہیے کہ یہ, یا علامہ طباطبائی, ایون خود امام خمینی کی زندگی پر توجہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنا زیادہ دقت کی ہے, کتنی محنت کی ہے تزکیے اور تہذیب نفس کے حوالے سے, اور اس پر کتنی تاکید کی ہے. کیونکہ یہ ایک اچھا خاصا ہمارے درمیان ایک بڑی وہ, یعنی ایک تو میں نے آپ کو خطرے سے دو چار آگاہ کیا تھا, وہ توضیع المسائل والا خطرہ ہے کہ جس میں دین سارا کا سارا اس میں بند کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا خطرہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر لوگ تزکیے اور تہذیب نفس کی ایفرٹ کو افیون کھانے سے تعبیر کرتے ہیں, افیم کھانے سے, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے, یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں کام نہیں کرنا چاہتے, یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد سے فرار کرنا چاہتے ہیں, یہ خانقاہی مزاج کے لوگ ہیں. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ جب میں اس کو, جیسے میں نے کہا کہ اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ, تو اس موضوع کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج کی حد تک جو ہماری نیت تھی بات کی کہ یہ اوور آل, یعنی یہ جو گول آپ بنا کے, جیسے کہتے ہیں نا نصب العین, نصب العین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نصب العین یعنی جس سے آپ اپنی آنکھوں پر, جو آپ کی آنکھوں کے سامنے نصب ہوا ہو, یعنی آپ جدھر بھی گھومیں آپ کی نظروں کو وہی نظر آئے, تو یہ نصب العین ہے. ٹھیک ہے, خدا ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ عاقل دیکھنا چاہتا ہے. جب ہم لقائے خدا کے مرحلے پر پہنچیں عاقل ہو کے پہنچیں. عاقل ہونے کا راستہ کیا ہے؟ اولو الالباب کا راستہ کیا ہے؟ علم, علم توحید. اور علم توحید تنہا نہیں کام آتا. علم توحید کا فائدہ مند ہوتا ہے جب بندگی اور عبادت کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, ورنہ عالم توحید شیطان بھی ہے. شیطان کے پاس کون سی چیز نہیں ہے؟ وہ دائرہ بندگی سے باہر نکل گیا ہے, نہ کہ علم توحید ختم ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے پورا نصب العین, جو ہمیشہ جیسے آپ اپنے عینک بنا کے نا اپنے اوپر آنکھوں میں چڑھا لیں کہ جب بھی جدھر گھومیں جدھر جائیں جدھر دیکھیں آپ کو پہلے یہ نظر آئے پھر کچھ اور نظر آئے. دس از دا گول اینڈ پرپز آف لائف. تو انشاءاللہ اب جیسے میں نے کہا تھا کہ اب ہم یہاں سے نیچے اترنا شروع ہوں گے اور اس کو ایکسپینڈ کریں گے کہ ہاؤ ٹو اچیو اٹ, یہاں تک کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جائیں, اپنی ذات تک پہنچ جائیں, اور پھر اس بات کو اسیس کرنے کی کوشش کریں کہ اس پورے پیرامڈ میں ہم کہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ہم جو بھی ایفرٹ کرتے ہیں دین سیکھنے کی یا دین پر عمل کرنے کی, تو وہ ہمیں کہاں پہنچایا ہے, اس نے اب تک کہاں لے کے لا کے کھڑا کیا. ٹھیک ہے, اللہم صل علی محمد و آل محمد.